الله رب العالمين دار الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على افضل السفراء المقربين وحبيب اله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فقهي مسائل میں بعض موانع اور رکاوٹوں کی وجہ سے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کا بیان نہ ہو سکا اور یہی سبب بنا کہ مسائل فقہ میں تقریب کے بعد جو چیز کتاب طہارت میں سب سے پہلے بیان کی جاتی ہے اس پر مسائل شروع کر دیے گئے تاکہ اس درس کا اصل مقصد جو ہے یعنی فقہی مسائل کو بتانا اسے کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے اور علماء کا طریقہ اور عادت یہی ہے کہ تقریب کے بعد جب طہارت کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے یا تو پانی کے مسئلے ہوتے ہیں اور یا پھر تخلی کے مسئلے یعنی بیت الخلاء میں جانے کا مسئلہ, اس لیے کہ یہ انسانی زندگی میں عام طور پر پیش آنے والا مسئلہ ہے. اور اسی سلسلے میں جب یہ گفتگو ہوتی ہے تو سردن للباب یعنی موقع کی مناسبت سے علماء فطر و طاہر انسان کو عام حالات میں اپنا جسم کس حد تک اور کس سے چھپانا ہے اس کی تفصیل بھی بیان کر دیتے ہیں. چنانچہ اس سلسلے کی جو پہلی گفتگو گزشتہ جمعے کو ہوئی تھی اس میں بیت الخلاء کے احکام بیان کرنا شروع کیے گئے تھے اور مناسبت سے ستر کے جسم چھپانے کے سارے مسئلے آ گئے تھے. تو اب اسی مقام سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج باقی شرائط اور واجبات کو بیان کیا جائے گا. بیت الخلاء میں جانا جو بعض حالتوں میں انسان کے لیے واجب ہے, بعض حالتوں میں انسان کے لیے مستحب ہے, بعض حالتوں میں انسان کے لیے مکروہ ہے, اس کی تفصیل انشاءاللہ آخر میں آئے گی. تو بیت الخلاء میں جانا انسان کے لیے مطلقہ یا کھلا کھلا اس کے اندر اس کی سہولت و آرام کے مطابق نہیں ہے, بلکہ اسلام نے کچھ شرائط عائد کی ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب تم بیت الخلاء میں جا رہے ہو, اب یہ ذہن میں رہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے مراد کنایتاً اور اشارتاً یہ ہے کہ انسان پیشاب یا پیخانے کی حاجت کو انجام دینے کے لیے جا رہا ہے, تب یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. فقط جانا, دیکھ کے آ جانا, صفائی کے لیے جانا یہ مراد نہیں ہے. جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے, تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس انداز سے وہ اپنی ان حاجتوں سے فارغ ہو کہ کسی بھی ناظر محترم یعنی کسی بھی دیکھنے والے کی نگاہ اس کی شرمگاہ پہ نہ پڑے, اس تفصیل کے ساتھ کی جو بیان کر دی گئی ہے. دوسرا واجب جو بیت الخلاء کے اندر انسان پر ہو جاتا ہے وہ یہ کہ اس حالت میں جب وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو رہا ہو, استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ حرام ہے. استقبال یعنی قبلے کی جانب رخ کرنا, استدبار یعنی قبلے کی جانب پیٹھ کرنا. تو اس وقت جب انسان ان حاجتوں سے فارغ ہو رہا ہو اس وقت اس کے لیے قبلے کی جانب رخ کرنا بھی حرام ہے اور قبلے کی جانب پیٹھ کر کے بیٹھنا بھی حرام ہے. یہ وہ مسئلہ ہے کہ آج کل عام طور پر اس مسئلے میں کافی لاپرواہی اور غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, خصوصیت سے اس لیے کہ انسان کے لیے مکان بنانا اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتا. بنے بنائے مکان, بنے بنائے فلیٹ وہ انسان خریدتا ہے تو جہاں پہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب کسی مکان کو یا فلیٹ کو کرائے پر لے یا اسے خریدے کسی سے یا خود بنوائے نقشے کے تحت تو جہاں دوسری باتوں کا اسے خیال رکھنا ہے اپنی سہولت کے مطابق وہاں شریعت کی اس بات کا خیال رکھنا بھی اس کے لیے ضروری کہ جو کوئی مکان یا فلیٹ میں لے رہا ہوں یا بنوا رہا ہوں جس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ بیت الخلاء اس انداز سے تو نہیں بنایا گیا ہے کہ رفع حاجت کے وقت پیر آرام اور گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے گا اور اگر اس انداز کا بیت الخلاء ہے تو یا تو اس مکان کو نہ لے یا اگر لے تو واجب ہے کہ کتنے عرصے تک اس بیت الخلاء کو استعمال نہ کرے جب تک کہ اسے توڑ کر اور شریعت کے اصول کے مطابق صحیح طور پر نہ بنا لیا جائے اس اعتبار سے کہ بیت الخلاء کے اندر انسان کے لیے حرام ہے رفع حاجت کے وقت قبلے کی جانب رخ کر کے یا قبلے کی جانب پیٹ کر کے بیٹھنا. یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ قبلے کی جانب رخ کرنے سے کیا مراد ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ قبلے کی جانب رخ کر کے نہ بیٹھو یا قبلے کی طرف نہ بیٹھو. مختصر ترین جملہ اور صحیح جملہ یہی کہ قبلے کی طرف منہ کر کے قبلے کی طرف نہ بیٹھو, قبلے کی طرف کچھ نہ کرو, قبلے کی طرف سامنے کا رخ نہ کرو. اب اس سے مراد ہے کہ انسان کے جسم کے سامنے کے حصے اور انسان کی پشت. سامنے کے حصے سے مراد ہے سینہ اور پیٹ. جسم کے یہ دو اعضاء قبلے کی جانب نہیں ہونا چاہیے. چہرہ اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, یا پاؤں اگر ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. مقاضی میں بدن یعنی جسم کا سامنے کا حصہ اس میں سینہ اور پیٹ آتا ہے اور اسی طرح ان کا پچھلا حصہ. صرف ایک چیز میں علماء میں اختلاف ہے کہ کیا اسے بھی جسم کے ان حصوں میں مانا جائے گا کہ جن کا قبلے کی طرف کرنا حرام ہے یا اس کو نہیں مانا جائے گا, اور وہ ہے دونوں گھٹنے. گھٹنوں کا مسئلہ علماء کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ رفع حاجت کے وقت گھٹنوں کا قبلے کی طرف کرنا جائز ہے یا یہ بھی حرام ہے. آیت اللہ خوئی کے نزدیک گھٹنے بھی اس حکم میں شامل ہیں. اس حکم میں سینہ اور پیٹ ہے اور اسے بھی رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہیں کرنا ہے اور ہر ممکن طریقے سے بچانا ہے. ویسے عام طور پر یہ جس انداز سے جسم انسانی کی ساخت ہے قبلے کی طرف گھٹنے ہوتے ہی نہیں. عام طور پر اگر سینہ اور پیٹ آدمی کرے تو بہرحال گھٹنے نہیں ہوتے, گھٹنے عام طور پر قبلے سے ہٹے رہتے ہیں. لیکن بہرحال مسئلہ اپنی جگہ یہ کہ گھٹنے بھی اس حکم میں شامل ہے, یعنی اگر آدمی نے اپنا سینہ اور پیٹ قبلے سے ہٹا لیا اور اس کے گھٹنے قبلے کی جانب ہے تب بھی وہ گناہ کے عمل میں مبتلا ہے. لیکن آقا خمینی کے نزدیک گھٹنے اس حکم میں شامل نہیں ہے. اگر سینے اور پیٹ کو اور پیٹ کو قبلے سے ہٹا لیا اور گھٹنوں کا رخ قبلے کی جانب ہے تو اس میں شرن کوئی اشکال و حرج نہیں ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا کہ قبلے کی جانب سینہ پیٹ یا بعض علماء کے نزدیک گھٹنے کرتے ہوئے یا یہ کہ اپنی پیٹ کرتے ہوئے بیٹھنا حرام ہے رفع حاجت کے وقت اور اس کے دوران. اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور آتا ہے اور وہ یہ کہ جب ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تو اس میں خود شرمگاہ کا تذکرہ نہیں. اگر انسان کسی طریقے سے اپنا سینہ اور پیٹ یا گھٹنے وغیرہ قبلے سے ہٹا لے لیکن اس کی شرمگاہ کا رخ قبلے کی جانب ہو تو کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ تو دراصل یہ ایک مسئلہ بھی ایسا ہے کہ جو اختلافی مسئلہ ہے, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جس انداز سے سینہ اور پیٹ اور گھٹنے اور پیٹ کو قبلے کی جانب یا قبلے کی طرف ہونے سے بچانا ہے اسی طرح احتیاط واجب یہ ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کو بھی قبلے کی جانب نہ کرے. یعنی اگر سینہ اور پیٹ وغیرہ قبلے کی جانب نہیں اور شرمگاہ قبلے کی طرف ہے وقت نشاط یا وقت پیخانہ تو اس کو بالکل حرام تو نہیں کہا گیا, فتویٰ تو نہیں دیا اس لیے کہ مسئلہ اتنا واضح نہیں, لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ شرمگاہ کو بھی بچایا جائے. اور بہرحال یہ بات تو بالکل ثابت ہے کیونکہ عام طور پر جو ذہنوں میں تصور ہے اس کو نکالنے کے لیے اس مسئلے کو بیان کرنا پڑ رہا ہے. یہ بات تو بالکل ثابت ہے کہ یہ تو بالکل ہی جائز نہیں کہ انسان یہ سوچتے ہوئے کہ بھائی پیشاب کی حالت میں پیشاب قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، شاید اس لیے اسلام نے حرام قرار دیا اور وہ اپنے پیشاب کے مقام کو قبلے سے ہٹا لے، لیکن اس کا سینہ اور پیٹ وغیرہ قبلے کی جانب، یہ تو بہرحال مسلمن حرام، یعنی اصل حرام ہونے کا زور پیشاب کے مقام یا پیخانے کے مقام پر نہیں، زیادہ جو حرام ہے جس پر زیادہ زور ہے، زیادہ تاکید ہے، جو اصل حکم ہے وہ سینے اور پیٹ کا حکم ہے، شرمگاہ کا حکم اختلافی ہے، اسے قبلے کی طرف کرنا صحیح ہے یا نہیں، اصل جو حکم، اصل اہمیت جو ہے، جو اصل حرام ہے اسلام کے اندر، وہ سینہ اور پیٹ کا قبلے کی جانب کرنا یا کچھ کا قبلے کی جانب کرنا، اصل چیز یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ چنانچہ یہ طریقہ تو بالکل ہی غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو قبلے سے ہٹا لے چاہے باقی جسم قبلے کی جانب ہو، اور یہ سوچ کر مطمئن ہو جائے کہ پیشاب کی حالت میں میں پیشاب کے مقام کو قبلے سے ہٹا چکا ہوں تو اب کیا گناہ یا کیا حرج ہے، نہیں، بلکہ یہ بالکل الٹا ایک طرح کا مسئلہ کہ اصل جو زور ہے، جو اصل تاکید ہے، وہ مقاضی میں بدن کو قبلے سے ہٹانے کی ہے۔ مسئلہ اور الجھ جائے گا اس اعتبار سے، اب خلاصہ سن لیجئے پورے مسئلے کا خلاصہ، کہ پیشاب اور پیخانے کی حالت میں اپنے جسم کے سامنے کے تمام حصے کو شرمگاہ سمیت قبلے کی جانب کرنا یا قبلے کی پشت میں کرنا، یہ حرام اور صحیح نہیں۔ یہاں تک بات پہنچی، بیچ میں میں نے تفصیل اس لیے بتا دی کہ کچھ تفصیل ذہن رکھنے والے نوجوان بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ آسان ہو جائے۔ اس کے بعد ایک چوتھا مسئلہ اس میں آتا ہے کہ قبلے کی طرف نہیں ہونا ہے پیشاب و پیخانے کی حالت میں۔ اب قبلے سے کتنا ہٹنا، کتنا ہٹنا ہمارے لیے لازم ہے قبلے سے، یہ ایک مسئلہ آتا ہے۔ تو یہاں پہ تو اس کا شریعت نے یہی جواب دیا ہے کہ پیشاب و پیخانے کی حالت میں قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اب اتنا ہٹ جائے کہ عرفاً یہ کہا جائے، عوام کی نگاہ میں یہ کہا جائے کہ آپ قبلے کی طرف نہیں، یہ ضروری نہیں کہ اتنا زیادہ واضح طور پر ہٹیں کہ مثلاً قبلہ سامنے ہے، اب بالکل ہم مڑ کر بیٹھیں، بالکل مڑ کر بیٹھنا، اپنی سمت کو بدل لینا، یہ لازم پر واجب نہیں۔ اگرچہ احتیاط تو یہی کہ آدمی قبلے سے کتنا ہٹے کہ پوری سمت بدل جائے۔ میں نے واضح کیا کہ جیسے اس طرح سامنے قبلہ، اس طرح سے آدمی کا پورا اپنے نبے کریے کہ زاویے پہ گھوم کے بیٹھنا، یہ زیادہ احتیاط کے قریب ہے مگر واجب نہیں۔ واجب سے اتنا کہ انسان اپنے آپ کو تب اتنا مولڈ لے کہ یہ کہا جائے کہ یہ قبلے کی طرف نہیں، یعنی تھوڑا سا بھی اگر چرچا کر دیتا، تھوڑا سا آدمی اپنے آپ کو کج کر لیتا تو عرفاً کہہ دیا گیا کہ یہ قبلے سے ہٹا، وہ بالکل کافی، تھوڑا سا مڑ جانا بھی شرط کافی ہے اور ذمہ داری کو پورا کر دیتا۔ اب 5 ڈگری یا 10 ڈگری یا 15 ڈگری بھی ہو جائے تو عرفاً یہ صحیح ہے اور انسان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ تو اس چوتھا مسئلہ تھا کہ کیا مراد ہے قبلے سے ہٹنے کی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ یہ تو واجب ہے کہ آدمی قبلہ رخ نہ بیٹھے، لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی قبلہ رخ بیٹھا ہے یا اس کے گھر میں ہم گئے، ہم نے دیکھا کہ اس کے بیت الخلا کی تعمیر اس طرح ہوئی ہے، تو کیا اسے بتانا، کیا اس کی غلطی سے آگاہ کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے، اس لیے کہ اکثر ایسا اتفاق ہوتا کہ ہم جس کے یہاں گئے یا جسے ہم نے دیکھا، وہ اتنا احتیاط نہیں کر رہا، لاپرواہی کر رہا، یا اس کو پتا ہی نہیں، تو کیا اسے آگاہ کریں یا نہ کریں؟ اس میں پھر دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ ہے، ایک بچہ ہے اور وہ قبلہ رخ بیٹھتا ہے یا قبلے سے ہٹ کے بیٹھتا ہے تو کیا مسئلہ ہے، اور اگر ایک بالغ ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ فقہ کہتی ہے کہ بچہ اگر ہم خود اسے بٹھا رہے ہیں، جیسے بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو مائیں ان کو بٹھاتی ہیں رب حاجت کے لیے، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ جس طرح خود آدمی کے لیے قبلے کی طرف یا قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا حرام ہے، اس طرح احتیاط واجب یہ ہے کہ بچے کو بھی اس طرح سے بٹھانا حرام اور گناہ، کہ وہ قبلے کی طرف ہو جائے یا اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو۔ لیکن اگر بچہ خود اس طرح سے بیٹھ رہا، ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نہیں بٹھایا یا ہم نے اس کی جگہ کو مخصوص نہیں کیا، وہ گیا اور خود جا کے بیٹھ گیا، تو اب اس صورت میں اس کو روکنا ضروری نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس مسئلے کا ہم سے تعلق نہیں. اور یہی مسئلہ ہے اگر پاگل آدمی، بہرے عاقل آدمی جس پر شرن کوئی حکم نہیں، ہم اس کو لے جا کے دکھاتے ہیں کہ اس طرح بیٹھو، تو اس صورت میں حرام ہے احتیاط واجب کی بنا پر اسے قبلے کی جانب بٹھانا یا قبلے کی طرف پیٹ کر کے بٹھانا. اور اگر وہ خود سے بیٹھ رہا، زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس بچے کا یا پاگل آدمی کا مطلب ٹوائلٹ سے لے کر بیٹھو کھڑا کرتے، اس کو وہاں چھوڑ دیا، اب وہ جس طرح سے بھی بیٹھے اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں. لیکن اگر کوئی بالغ ہو، عاقل پاگل نہیں ہے، عام آدمی ہے اور بچہ بھی نہیں بلکہ بالغ، وہ اگر قبلے کی جانب منہ کر کے یا پیٹ کر کے بیٹھ رہا تو اس کے لیے کیا ذمہ داری ہے ہمارے اوپر؟ اب اگر یہ آدمی ایسا ہے کہ جسے نہ تو یہ مسئلہ معلوم ہے، نہ اسے قبلے کا پتہ ہے، کچھ پتہ ہی نہیں اسے، جیسے بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جو بنیادی واجبات و حرام سے بھی آگاہ نہیں، ایک عام سا آدمی ہے جسے نہ مسئلہ پتہ نہ قبلہ پتہ. آپ نے مسئلہ بھی بتا دیا تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ قبلہ کس طرف. تو ایسے آدمی کو تو ارشاد کرنا واجب، یعنی یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مسئلہ، کہ ایسے آدمی کو حکم شریعت بتانا واجب کہ دیکھو اس انداز سے بیت الخلاء بنانا یا اس میں بیٹھنا یہ حرام اور گناہ، یہ واجب ہے ہر خود مکلف اور مسلمان پر کہ جو اس کو دیکھے. یہ تو ہے جسے مسئلہ نہ پتا ہو اور نہ ہی قبلے کا پتا، کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ بیت الخلاء میں جانے کے بھی کچھ واجبات و حرام ہوتے ہیں، آگاہی نہیں، اسے تو بتانا بہرحال ضروری. اور جسے معلوم نہ، مسئلہ معلوم نہ، دوسرا ایک ایسا آدمی ہے جسے سب کچھ معلوم ہے، مسئلہ بھی پتا، فکرہ بھی پتا، مگر لاپرواہ آدمی ہے، بے توجہ آدمی، تو اس کو روکنا واجب. پہلا آدمی جس کو مسئلہ نہیں پتا تھا اسے مسئلہ بتانا واجب. اب ایک وہ آدمی جسے سب معلوم لیکن کوئی پرواہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں، خیال ہی نہیں، تو جب تک آدمی کے اختیار میں ہے اسے روکنا واجب. بتانا تو بیکار ہے کیونکہ مسئلہ اس کو پتا ہے پہلے، اس آدمی کو مسئلہ بھی پتا ہے، جملہ بھی پتا ہے، پھر بھی جا کے بیٹھ رہا، تو جب تک آپ کے اختیار میں ہے یا آپ اسے روک سکیں اس وقت تک اسے روکنا واجب. تو جو آدمی جان بوجھ کر اس مسئلے کے خلاف ورزی کر رہا ہے اسے روکنا واجب. جس بیچارے کو مسئلہ ہی نہیں پتا اور وہ غلط بیٹھ رہا ہے تو اسے روکنا تو واجب نہیں مگر مسئلہ بتانا واجب. یہ دو باتیں ہو. تیسرا مسئلہ، تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کو مسئلہ معلوم ہے لیکن اس کو یہ پتا نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، بس کسی باہر سے آیا، ہمارے پاس آ کے کہہ رہا یا ہمارا ساتھی ہے یا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو بیچارے کو مسئلہ معلوم ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یا پیٹ کر کے بیٹھنا حرام ہے، یہ نہیں معلوم کہ قبلہ کس طرف، تو کیا اب بھی اس کے معاملے میں دخل دینا اور اسے کچھ بتانا یہ واجب ہے یا نہیں؟ شریعت کہتی ہے کہ اس صورت میں اس کو بتانا واجب نہیں. اس طرح بہت سارے حرام چیزوں میں اگر ایک آدمی کو مسئلہ معلوم ہے کہ فلا کام حرام ہے، بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ یہی وہ حرام چیز ہے، مثلا یہ پتا ہے اس آدمی کو کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے بطور مثال، اس کے سامنے جو گوشت ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ سور کا گوشت اور وہ غلط فہمی میں کھا رہا، تو ہمارے لیے اس کو روکنا واجب نہیں. تو کسی طرح یہاں پر بھی اس کو پتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا حرام ہے، یہ نہیں معلوم کہ قبلہ کس طرف اور وہ بیٹھ رہا ہے پیشاب اور پیخانے کی حالت میں، تو اسے بتانا آپ پر واجب نہیں. بتا دیں تو ٹھیک ہے، ثواب مل جائے گا، نہ بتائیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو جو جان بوجھ کر غلطی کرے اسے روکنا واجب، جس بیچارے کو مسئلہ نہیں پتا اور غلطی کر رہا اسے مسئلہ بتانا واجب، جسے مسئلہ معلوم ہے لیکن قبلہ نہیں معلوم اس کے سلسلے میں ہم پر اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ وہ گناہگار نہ ہم گناہگار. یہ سب یعنی سوالات کا جو طریقہ ہے وہ تو انشاءاللہ بعد میں ہی آئے گا، آپ کا سوال شاید تقریر کے بیچ ہی میں آ جائے. اب اس کے اندر ایک بات اور ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی ہم سے یہ پوچھے کہ مثلا میں پیشاب یا پیخانہ کرنا چاہتا ہوں یا بتاؤ کہ قبلہ کس طرف، تو شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ آپ کے لیے بتانا واجب نہیں. اگر کوئی آدمی آپ سے شریعت کا مسئلہ پوچھے, دیکھیے یہ ایک جو مسئلہ اس وقت آ گیا ذہنت, یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس کو نہیں سمجھتا ہے. نتیجہ یہ کہ جہاں پہ بتانا ہے وہاں پہ خاموش رہتے ہیں, جہاں پہ خاموش رہنا ہے وہاں پہ آگے بڑھ کے دخل دیتے ہیں اور بلا وجہ کا ایک فساد برپا کرتے ہیں. مسئلہ نہیں پتا تو بتانا واجب, سویدھا نہیں پتا تو بتانا واجب نہیں, بلکہ اگر وہ خود پوچھے آپ سے یہ بتائیے کہ قبلہ کہاں ہے, میں ایک نیا آدمی ہوں, ایک اجنبی آدمی, اب کیا اس کو بتانا واجب کہ قبلہ اس طرف؟ نہیں, شریعت کہتی ہے یہ بھی آپ کی ذمہ داری نہیں, آپ اس کو نہیں بتائیں کوئی حرج نہیں. ہاں شریعت کا حکم پوچھے تو بتانا ہے, لیکن اگر اس کو شریعت کا حکم معلوم ہے فقط وہ سمت پوچھ رہا ہے قبلہ جس طرف ہے, آپ کو پتا بھی ہے معلوم بھی, اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ اگر میں نہیں بتاؤں تو یہ غلط فہمی میں قبلے کی طرف بیٹھ کے پیشاب کر لے گا, تب بھی آپ کے لیے بتانا واجب نہیں. اب یہ مسئلہ ہر جگہ ایسا ہی مسئلہ, کوئی آپ سے پوچھے کہ مطلب عید کب ہوتی ہے, کیا طریقہ ہے اسلام میں, تو بتانا واجب ہے کہ ان طریقوں سے جان ثابت. لیکن کوئی یہ پوچھے کہ یہ بتائیے کہ کیا واپس ایران میں یا افریقہ میں یا لندن میں جان ہو گیا, اگر کوئی پوچھے تب بھی بتانا واجب نہیں. یہ طریقہ کہ اب خود بتا رہے ہیں کہ شرم ذمہ داری نہیں ہے آدمی, یہاں پہ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں, مسئلہ بتانا واجب. کوئی آدمی پوچھے کہ مثلا یہ سامنے جو ہے یہ شراب ہے یا نہیں, تو یہ بتانا واجب نہیں, یہ بتانا تو واجب ہے کہ شراب حرام, یہ کیا چیز ہے, یہ ہماری ذمہ داری نہیں. تو اب یہ جو بہت سے لوگوں کی عادت و طریقہ کہ اسلام میں ذمہ داری نہیں ہے, اب خود اپنے آپ کو زحمت میں ڈال رہے ہیں, خدا چیز نہ کھاؤ اس میں یہ ہے, خدا دوا نہ پیو اس میں یہ, خدا صابن استعمال نہ کرو اس میں وہ, خدا چیز کے اندر یہ, یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ داری نہیں, فقط مسئلہ بتانا ذمہ داری, یہ چیزیں کس میں ہے کس میں نہیں ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. خیر موضوع بہت طویل نہ ہو جائے, تو قبلہ جس کو پتا نہ ہو اور وہ غلطی کر رہا اسے بتانا واجب نہیں, حتیٰ یہ کہ اگر وہ آ کر پوچھے کہ قبلہ کس طرف, تب بھی اس کو جواب دینا واجب نہیں. ہاں غلط بتانا تو بہرحال حرام, پوچھے آپ جواب نہ دیں کوئی حرج نہیں, لیکن غلط جواب دے دیں کہ میں مذاق کر رہا تھا, میں مزاح کر رہا تھا, یہ تو بہرحال حرام اور گناہ ہے. تو چوتھی چیز, جو چوتھا مسئلہ اس وقت آیا وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی اس مسئلے کی مخالفت کر رہا ہو تو پھر اس صورت کے اندر اسے بعض حالتوں میں بتانا واجب ہے, بعض میں کوئی ذمہ داری نہیں. اب ایک مسئلہ اس میں کہ اگر آدمی رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جاتا تو کیا اس کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا اور پیٹ کرنا تو حرام, مگر قبلے کے بارے میں اس کو پتا کیسے چلے کہ کس طرف قبلہ ہے یا کس طرف قبلہ نہیں؟ اس کے اندر فقہ کا مسئلہ یہ کہ انسان کے لیے یہ یقین حاصل کرنا ضروری ہے کہ قبلہ کس طرف نہیں ہے, تاکہ اسی کے اعتبار سے وہ رفع حاجت کرے. یہ اطمینان و یقین حاصل کرنا ضروری ہے. اگر یہ اطمینان و یقین حاصل نہیں ہو رہا تو اپنے ظن اور گمان پہ عمل کر سکتا ہے کہ کس کی طرف قبلہ ہے, اور اگر یہ بھی پتا نہ چلے, معلوم ہی نہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے, پتا ہی نہ چلے, تو اس صورت میں اختیار اور اجازت کہ جس طرف چاہے آدمی اس حاجت سے فارغ ہو جائے. پھر وہی مسئلہ جو باقی مقامات پر ہے, مردے کے وقت موت پتا نہ چلے قبلہ کیا ہے, اب ذمہ داری ختم. یا اگر جانور کو ذبح کرتے وقت پتہ نہ چلے قبلہ کس طرف ہے, کسی طرف بھی ذبح کر دے, یہاں بھی یہی مسئلہ کہ یہ ظن و اطمینان حاصل کرے کہ قبلہ کس طرف. اگر یہ ظن و اطمینان حاصل نہ ہو اور پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ قبلہ کس طرف, تو پھر انسان کو اجازت اور اختیار کہ چاروں سمتوں میں سے جس طرف وہ بیٹھ کے رفع حاجت کر لے وہ اس کے لیے کافی ہے, وہ اس کے لیے یعنی حرام نہیں ہے, کسی قسم کا گناہ نہیں. اب اگر ایک مسئلہ اور کہ آدمی کو یہ پتا چل جائے کہ قبلہ اس طرف, مگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس طرف بیٹھنا ممکن نہ ہو, مثلاً اگر قبلے کس سے ہٹ کر بیٹھے یہ واجب, تو کوئی دیکھنے والا اس طرف ہے اس کی نگاہ پڑ جائے, اس سے اپنے آپ کو بچائیں تو قبلے کی طرف منہ ہو جائے گا. یہی دو راستے کہ اگر ہم قبلے کی طرف رخ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں تو کوئی اور حرام ہوا جا رہا ہے, انسان مجبور ہے مضطر ہے تو کیا کرے؟ اس صورت میں فقہ کا مسئلہ یہ کہ اپنے آپ کو کسی دیکھنے والے سے بچانا زیادہ اہم واجب ہے قبلے کے مقابلے. اس لیے اگر یہ پریشانی ہو جائے کہ قبلے سے ہٹتے ہیں تو دیکھنے والا موجود, اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو قبلے کی طرف منہ ہو جاتا, ایسی صورت میں آدمی کے لیے واجب ہے کہ اس دیکھنے والے سے اپنے آپ کو بچائے, چاہے قبلے کی طرف اس کا منہ ہو جائے پھر یہ جائز. بلکہ ہر ایسے مقام پر جہاں آدمی قبلے کی طرف منہ کرنے پر قبلے سے اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہ ہو, ممکن نہ ہو, اب بیچارہ مضطر ہے, پریشان, پیشاب اور پیمانے کی حاجت پوری شدت پہ ہے, روکنا ممکن نہیں, اب قبلے سے اپنے آپ کو بچانا بھی ممکن نہیں, وہاں پہ اسلام اس شخص کو واپس لے لیتا ہے. مجبوری کی حالت میں صرف قبلے کی جانب منہ کر کے یا پوچھ کر کے انسان رفع حاجت کر سکتا ہے. اچھا, ایک ضمن بیچ میں بات آ گئی, ورنہ اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں تھوڑا اختلاف ہے علماء کے درمیان, اس لیے بتا دوں. یہ جو حکم ہے یہ ثابت ہے چاہے انسان ویرانے میں ہو چاہے انسان شہر میں اپنے مکان کے اندر. بعض علماء کہتے ہیں کہ جنگل اور ویرانے میں تو یہ حکم ثابت ہے مگر شہروں اور مکانات میں یہ حکم ثابت نہیں ہے. تو فی الحال مراجی کا یہ فتویٰ کہ ضمن میں نے ایک بات بتا دی تاکہ ذہن میں رہے, اس مسئلے میں بھی علماء کے درمیان ایک اختلاف پایا جاتا ہے. اب یہ دو باتیں ہو گئی, قبلے کی طرف منہ کرنا یا پیٹ کرنا حرام ہے اور اپنی شرمگاہ کو دیکھنے والے سے چھپانا بھی واجب ہے. قبلے سے میں نے یہ تو بتا دیا کہ جسم کسے کہتے ہیں, رخ کرنا کسے کہتے ہیں, اس کو اس لیے نہیں بتایا قبلہ کسے کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو معلوم ہے. قبلے سے مراد خانہ خدا ہے, وہ قبلہ جو پہلے کبھی تھا اب منسوخ ہو گیا, مطلب بیت المقدس, وہ اس حکم کے اندر شامل نہیں. اس کے بعد بیت الخلاء کے اندر تیسری بات, تیسری اور آخری بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ ایسے مقام پہ پیشاب و پیخانہ کرنا حرام ہے جس میں کسی اور کا حق ہو یا جس میں توہین ہو کسی قابل احترام کی. پہلی چیز شرمگاہ کو ہٹانا واجب, شرمگاہ کو چھپانا واجب. دوسری چیز اپنے جسم کو قبلے سے ہٹانا واجب, نہ پیٹ ہو نہ چہرہ نہ سامنے کا جسم. اور تیسری اور آخری چیز ایسے مقام پہ رفع حاجت کرنا حرام جس میں کسی قابل احترام شے کی بے حرمتی ہو یا کسی اور کا حق شامل. اب اس کی تین چار مثالیں علماء لکھتے ہیں. نمبر ایک, کسی دوسرے کی ملکیت میں بغیر اس کی اجازت کے رفع حاجت کرنا حرام, کسی کے مکان میں, کسی کی بلڈنگ میں, کسی کے فلیٹ میں, کسی کی دکان, کسی کی بھی جو ملکیت میں جگہ ہے اس کے اندر بغیر اس کی اجازت کے رفع حاجت کرنا حرام. نمبر دو, دوسری مثال, وقف خاص کے اندر اگر آدمی اس میں شامل نہیں ہے رفع حاجت کرنا حرام. وقف یعنی جب کوئی آدمی ایک چیز کو اپنی ملکیت سے نکال کر بہت سے لوگوں کے استعمال کے لیے رکھ دیتا ہے, اسے وقف کہتے ہیں. جس کی دو قسمیں, ایک تو عام یعنی سب کے لیے ہے کہ جو چاہے آ کے استعمال کرے, جیسے مسجد ہے, جیسے امام باڑے ہیں, یہ وقف عام ہے سب کے لیے, جس کا دل چاہے یہاں آئے. کبھی ہوتا ہے وقف خاص, یہ خاص گروہ کے لیے اس کو مخصوص کیا گیا کہ وہ لوگ اگر آئے تو ان کے لیے یہ چیز ہے, سب کے لیے نہیں. جیسے دینی مدارس ہوتے ہیں اکثر جو طالب علم یہاں رہتا ہے اس کے لیے, جیسے اسکولوں یا کالجوں کے ہاسٹل ہوتے ہیں, اگر کسی آدمی کی ملکیت میں وہ اسکول اور کالج, یہ مثلاً جو جگہ ہے, یہ جو ہاسٹل ہے, یہ صرف ان کے ان طالب علموں کے لیے ہے کہ جو یہاں آ کے رہا کرتے ہیں. مثلاً بعض اوقات کوئی اسپتال ہو, وقف ہے یہ صرف مثلاً پاکستانیوں کے لیے ہے, یا صرف مثلاً کراچی والوں کے لیے ہے, یا صرف مثلاً خوجوں کے لیے ہے, یا صرف مثلاً سیدوں کے لیے ہے. اس طرح اگر وقف کیا گیا تو اب یہ وقف کرنا بھی صحیح ہے, اور پھر جو جن کا نام اس میں شامل نہیں ان کے لیے اس کو استعمال کرنا غلط. تو اگر وقف خاص ہے, ایک مدرسہ ہے, ایک ہاسٹل ہے کسی اسکول یا کالج کا, تو وہاں پر کسی دوسرے کے لیے جو اس میں نہیں رہ سکتا پیشاب اور پیمانہ کرنا, آپ ایک پیشاب اور پیمانے کی حاجت سے فارغ ہونا, یہ حرام ہے اور جائز نہیں. الا یہ کہ عام طریقہ یہ ہو کہ جن کے لیے وقف ہے ان کے دوستوں مہمان وغیرہ کے لیے بھی اجازت دی گئی, مگر یہ بات تو بہت لمبی ہو جائے. اسی کے اندر یہ بھی آتا ہے جو پاکستان میں تو اب نہیں پایا جاتا کہیں سے, مگر عراق اور ایران اور پرانے شہروں میں اکثر ہے کہ وہ گلی جو بند ہوتی ہے ایک طرف سے, گلی عام طور پر مکانوں کے درمیان سے جو راستہ ہے وہ دونوں طرف سے کھلا ہے, ہر آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے, مگر ایک خاص قسم کی گلی ہوتی جو تین طرف سے بند، دو طرف مکان ہے، تیسری طرف بھی مکان ہے یا اس کو بند کیا، اور صرف اندر آنے کا راستہ ہے، آگے جانے کا راستہ نہیں۔ ایسی گلی کو اسلام ان لوگوں کی ملکیت قرار دیتا ہے جن کے مکانات کے دروازے اس میں گھسے ہیں۔ اب اس قسم کی گلی اور کوچے میں رفع حاجت کرنا یا پیشاب وغیرہ آگے کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، جب تک وہ سب لوگ راضی نہ ہوں جن کے مکانات اس گلی کے اندر واقع ہیں۔ باقی عام گلیوں کے اندر جائز ہے، شرط یہ کہ کسی کی ملکیت میں پیشاب نہ ہو۔ جیسے گلی ہے، گلی تو چھوٹی، مگر کسی کی دیوار پر پیشاب کرنا یہ غلط اور حرام، اس سے ہٹ کر گلی کے اندر پیشاب کرنا شرم بہرحال یہ حرام نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ تین مثالیں تو وہیں، کسی اور کی جگہ میں جا کے پیشاب و پیخانہ کرنا، مثلاً بند گلی ہے، مثلاً کسی وقت پاس، اسی طرح ہر اس جگہ پہ پیشاب و پیخانہ کرنا حرام ہے جہاں پہ کسی قابل احترام کی اس کی توہین ہو۔ جیسے مسجد کے اندر، امام باڑے کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، یا قرآن کے ورق پر، یا مومنوں کی قبر پر، علماء کی قبر پر، ہر وہ قابل احترام مقام جس کا احترام شریعت نے رکھا، جب وہاں پہ پیشاب و پیخانہ اس انداز سے کیا جائے کہ اس مقام کی توہین ہو رہی ہو تو حرام، اگر توہین ہو رہی ہو۔ مثلا جیسے مسجد، مسجد کی حدود کے اندر ایک مقام بنا دیا گیا کہ یہ ہے بیت الخلاء، اب وہاں پہ اگر آدمی جا کے پیشاب کرے، حدود مسجد سے مراد وقف والی حدود نہیں، بلکہ عام طور پر کہ یہ مسجد کی باؤنڈری ہے جس کے اندر مسجد بنائی جائے گی، مثلا ایک میدان رکھا جائے گا، ایک صحن رکھا جائے گا، ایک طرف بیت الخلاء، اب اس میں جا کے انسان پیشاب کرے تو بظاہر عرفاً تو مسجد کے دروازے کے اندر، مگر یہاں توہین نہیں ہے کیونکہ اس مقام کو مخصوص کیا گیا۔ یا مثلاً آپ میں سے جو صاحبان حج و عمرہ کر چکے ہیں، مسجد الحرام سے بالکل متصل یا بالکل قریب خانہ کعبہ سے وہ مقامات ہیں کہ جہاں پہ ٹوائلٹ وغیرہ بنائے گئے یا نیچے زمین دوز بنائے گئے تھے، لیکن اب کیونکہ وہاں پہ پیشاب کرنے میں کوئی توہین نہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ اس سے الگ ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس انداز سے پیشاب و پیخانہ کرنا یہ قابل احترام مقام کی توہین ہو، یہ شرط جائز نہیں ہے اور گناہ۔ بس یہ تین پابندیاں ہیں، ان تین پابندیوں کے ساتھ انسان ہر مقام پہ جا کے پیشاب اور پیخانے سے ہر حالت میں فارغ ہو سکتا۔ لیکن اب اس کے بعد دو مسئلے اس میں آتے ہیں، ایک یہ کہ پیشاب اور پیخانے کے بعد طہارت کس طرح کی جائے گی، استبرا اور استنجا، اور ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ بعض مستحبات اور مکروہات بھی اسلام نے بتائے ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آئے گی، جس کے بعد یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ تو آج پیشاب اور پیخانے سے فارغ ہونے باقی دو شرطیں بیان کی گئی، ایک شرط گزشتہ ہفتے آ گئی، واجبات اور حرام کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ اس کے علاوہ جس مسئلے پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ تھا ذکر خدا کسے کہتے ہیں اور اس سے متعلقہ سارے مباحث، تو خدا کا ذکر کرنا، خدا کا تذکرہ کرنا، اس کے بارے میں یہ بات تو بیان ہو چکی ہے کہ ذکر خدا سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی زبان سے خدا کا نام لے، بلکہ ذکر خدا سے مراد یہ ہے کہ ہر لمحے اور ہر آن انسان کے ذہن میں خدا کا تصور رہے، خدا کو وہ کبھی بھولنے نہ پائے، خدا کی یاد کبھی اس کے ذہن سے نہ نکلنے پائے، اور قرآن بار بار متعدد مقامات پر صاحب ایمان کی یہ علامت، یہ تعریف، یہ شناخت اور یہ پہچان بتا رہا کہ وہ جس منزل پر ہو، جس مقام پر، ہمیشہ خدا کو یاد رکھتا۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ جب تک کہ انسان میں یہ بنیادی صفت پیدا نہ ہو، یعنی ذکر خدا، اس وقت تک وہ اس دنیا میں رہ کر دین خدا پہ عمل کر ہی نہیں سکتا۔ تو اتنی شدت کے ساتھ قرآن نے ذکر خدا پہ زور دیا، معصوم نے ذکر خدا کا تذکرہ کیا، مومن کی علامت ذکر خدا بتائی گئی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ صاحب ایمان تو وہ ہے کہ اگر کھڑا ہوتا ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے، اگر بیٹھتا ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے، اگر اپنی کروٹ پر پہلو بدلتا ہے تو خدا کو یاد کر سکتا ہے، ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن سے خدا کی یاد نہیں نکلنے پاتی۔ تو اتنی شدت کے ساتھ جو ذکر خدا کا قرآن نے تذکرہ کیا اور مومن کی نشانی ہی اس کو قرار دیا، اس کی وجہ باقی فوائد کے علاوہ جو اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں اور آئندہ ہفتے پھر بیان کیے جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک وجہ ذکر خدا پر اتنا زور دینے کی، اور وہ یہ کہ انسان اس دنیا میں ہے، انسان اس دنیا میں رہ رہا اور اس دنیا میں رہ کے انسان کو زندگی گزارنا، یہ دین خدا، یہ اصلاح، ایسا نہیں کہ یہ انسان اس پر عمل کرے، پہاڑوں پہ جا کے جنگلوں کی تنہائی میں بیٹھ کے باروں کی تاریکی کے اندر یا آسمان پر یا چاند و مریخ پہ جا کے، ہمیں اس دین خدا پہ عمل کرنا اسی دنیا میں اور انہی انسانوں کے درمیان جس کے درمیان ہم رہتے سہتے، انہی کے درمیان رہنا اور انہی کے درمیان ہمیں دین خدا پر عمل کرنا، اور جب دین خدا پہ ہم عمل کریں گے تو لازمی طور پر ہمارا راستہ اور طریقہ عام دنیا سے الگ ہو جائے گا، ہم ایک نئے راستے پہ چلیں گے۔ ہاں جب وہ زمانہ آ جائے کہ ساری دنیا شرق سے غرب تک اور باپ سے باپ تک اسلام و ایمان قبول کر دے اور سب کے سب دیندار بن جائیں، سب کی بات اور ہے، مگر اس زمانے کے آنے تک ہمیں رہنا بہرحال انہیں انسانوں کے درمیان ہے، اور یہ دنیا کہ جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو اس سے ذرا حق کے ایک نیا راستہ اختیار کرتا، جو اس کے انداز سے حق کے چلتا، یہ دنیا کبھی اس کو بخشتی نہیں، یہ دنیا کبھی اسے معاف نہیں کرتی، یہ دنیا کبھی اسے نظر انداز نہیں کرتی، ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتی اور ہر ممکن کوشش کرتی کہ کسی طریقے سے اسے سیدھے راستے سے، بلکہ سیدھا راستہ تو میں نے غلط کہہ دیا، کہ کسی بھی طریقے سے اسے اس راستے سے ہٹایا جائے جو ہمارے طریقے سے مختلف ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ رہنا بھی انہیں کے درمیان، ان سے بچ کے جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں، اور یہ ہمیشہ مخالفت کرے گی ہر اس کی کہ جو ایک نیا طریقہ اور راستہ ایجاد کر رہا۔ تو اب اگر مومن کے دل میں خدا کی یاد نہیں، اگر مومن کے ذہن ایک لمحے کے لیے خدا کا تصور نکلتا، تو وہ کبھی بھی دین پہ عمل کر ہی نہیں سکتا، وہ کبھی بھی دین کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسی دنیا میں اسے رہنا، اور جیسا کہ میں نے بار بار بیان کیا، بلکہ ایک کلاسک کے اندر یعنی ادبیات کے اندر دنیا کی ادبیات کی ایک حکایت موجود، یہ حکایت آپ نے اکثر و بیشتر سنی ہوگی، دنیا کا مزاج بتاتی ہے یہ حکایت، یہ دنیا ہے کتنی عجیب و غریب چیز، دنیا کا یہ انداز و طریقہ کیا، یہ حکایت جو اکثر ہمیں پرانی کتابوں میں مل جاتی، ایک زمانے میں کورس کی کتاب میں بھی شامل تھی، اس باپ اور بیٹے کا واقعہ جو ایک مرتبہ نکلے تھے کسی منزل پہ جانے کے لیے، گھر سے نکلے اور ساتھ میں سواری کا جانور ساتھ تھا، یہ سواری کا جانور ایک گدھا تھا، جس اعتبار سے کہ آج گدھے کی سواری ہمارے لیے ایک بڑی عجیب چیز بن جاتی، گدھے پر کوئی آدمی سوار ہے، مگر 50 سال 100 سال پہلے دنیا میں اس کے علاوہ کوئی سواری تھی ہی نہیں، یہی گھوڑا، یہی گدھا، یہی خچر۔ جیسا کہ میں اکثر اپنی تقاریر میں کہتا ہوں کہ جو لوگ آج کار کے مالک ہیں وہ کار چلاتے ہیں، اگر 50 یا 100 سال پہلے ہوتے تو گدھے کے مالک ہوتے اور انہیں گدھا چلانا پڑتا، اس لیے کہ اس زمانے کی سواری ہی یہی۔ تو یہ باپ اور بیٹا ایک مرتبہ اپنی سواری کا جانور لے کے چل رہے ہیں، باپ گدھے پر سوار، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہا، ابھی تھوڑی دور گئے ہوں گے دنیا والوں کی نگاہ پڑ گئی، ایک مرتبہ لوگ حیرت سے رک گئے، آنکھیں اٹھا کے دیکھنے لگے، ارے یہ کتنا ظالم و کنجل باپ ہے، خود ابھی جوان ہے، طاقتور ہے، اور اس کا بیٹا ابھی کمزور، ابھی پیدا ہوا، ابھی کمزور ہے، ابھی اس کے پاس طاقت نہیں آئی، اور اسے تو پیدل چلا رہا اور خود سینہ ٹانگ کے اور عقل کے گدھے کے اوپر بیٹھا۔ آپ نے سنا اس مزاج کا باپ کا، جس مزاج کے اکثر آج کے مومن ہوتے ہیں، دنیا کوئی اعتراض نہ کرے، دنیا کوئی نکتہ چینی نہ کرے، فوراً ایک مرتبہ گدھے سے اتر آئے، بیٹا تو سوار ہو جا، تاکہ دنیا والوں کو اعتراض نہ رہے، بیٹا سوار ہو کے چلا، تھوڑی دور گئے ہوں گے پھر کچھ لوگوں کی نگاہ پڑ گئی، یہ عجیب منظر دیکھ کے وہ رک گئے اور حیران ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو یہ بیٹا، اسے کیا ہو گیا، جوان ہے، طاقتور ہے، بیٹا ہے، اور وہ بوڑھا باپ، کمزور باپ، اس کا اتنا بھی اسے خیال ہے کہ اسے سواری کے جانور پہ سوار کرائے، خود کو یہ جوان اور طاقتور بیٹا اصل کے سواری پر بیٹھا اور بوڑھے باپ کو پیدل چلنا پڑ رہا، اتنا احسان فراموش و بے مروت بیٹا۔ اب آپ نے سنا ایک مرتبہ کا بیٹا، یہ تو اس پر بھی اعتراض ہوا، ایسا کر کے تو بھی نیچے آ جا تاکہ دنیا کو یہ اعتراض نہ کرے. اب یہ دونوں پیدل چل رہے اور سواری کا جانور ساتھ میں ہے. تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ پھر کچھ لوگوں کی نگاہ اس عجیب منظر پر پڑی. ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کہا کتنے احمق باپ پر بیٹھے ہیں, کتنے احمق ہیں یہ لوگ, سواری ساتھ میں ہے اسے تو خالی چلا رہے ہیں اور خود اتنی زحمت اٹھا رہے ہیں کہ پیدل چل رہے ہیں. اب باپ گھبرایا کہ بیٹا اب کیا کیا جائے, اب ہم دونوں اس پہ سوار ہو جاتے ہیں تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ رہے. ابھی تھوڑی دور چلے ہوں گے یا کچھ گدھے کے رشتے دار مل گئے. ایک مرتبہ انہوں نے یہ منظر دیکھا, رک گئے, کہنے لگے کتنے یہ ظالم لوگ ہیں, بیچارہ بے زبان جانور, مظلوم جانور, کمزور جانور, طاقت نہیں, توانائی نہیں, اور دونوں اس کے اوپر اکڑ کے بیٹھے اور اپنا وزن ڈال دیا ہے دونوں نے اس گدھے کے اوپر. اب باپ اور پریشان کہ اب میں کیا کروں, جب خالی میں بیٹھا تو دنیا کو اعتراض, بیٹے کو بٹھایا تو دنیا کو اعتراض, دونوں بیٹھے تو اعتراض, دونوں اترے تو اعتراض, اب کیا کیا جائے. ایک ہی راستہ باقی بچتا, آپ نے بیٹے سے کہا بیٹا تو ایک ہی طریقہ, صرف ایک ہی راستہ, ایسا کرو کہ ہم دونوں گدھے کو اٹھائیں اور اپنے کاندھوں پہ رکھ کے لے جائیں, اس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ نہیں. اور یہ تو واضح بات ہے کہ دنیا نے اس پر بھی نہیں بخشا ہوگا. تو یہ تو دنیا کا, یہ تو دنیا مزاج, یہ تو دنیا کا طریقہ کہ آپ کچھ کہیں, آپ کچھ کریں, آپ کسی طریقے سے زندگی گزارے, دنیا کو اعتراض کرنا ہی کرنا. اور خصوصیت کے ساتھ وہ آخری زمانہ جس کے لیے تو امام نے بتا بھی دیا کہ اس دنیا کا طریقہ جو ہے بڑا عجیب طریقہ ہوگا. اس زمانے کے اندر اگر تم پیسے خرچ کرو گے تو تمہیں فضول خرچ کہا جائے گا, ہاتھ کو روکو گے تو تمہیں کنجوس کہا جائے گا, لوگوں کے قریب جاؤ گے تو تمہیں خوشامدی کہا جائے گا, لوگوں سے دور رہو گے تو تمہیں تکبر والا اور غرور والا کہا جائے گا. اسی بھی انداز سے زندگی گزارو, دنیا تمہاری مخالفت کرے گی. تو اب اگر انسان اسی دنیا میں رہتا, انہیں کے درمیان, انہیں کی مخالفتوں کے درمیان رہ کے اسے عبادت کرنا, تو اگر اس کے پاس ایک طاقت و توانائی نہ ہو, ایسی طاقت و توانائی جو اسے ان اعتراضات کے مقابلے ہمت بخشے, تو وہ کبھی بھی نیکی کے کام پہ عمل نہیں کر سکتا. جب تک یہ جذبہ اس کے پاس نہ ہو, آپ کا اور ہمارا مشاہدہ, یہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو آپ جان چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں کہ اسلام میں داڑھی رکھنا کتنا ضروری اور کتنا اہم فریضہ, مگر فقط اس اعتراض سے کہ کوئی ملا نہ کہہ دے, کوئی صوفی نہ کہہ دے, اس کو جاننے کے باوجود داڑھی رکھنے کو تیار نہیں. اتنی ہی ایسی بچیاں جنہیں حکم پردے کی اہمیت اور بے پردگی کا گناہ معلوم ہو چکا, مگر فقط اس لیے پردہ نہیں کر رہی کہ اگر پردہ دیا تو کس انداز سے دنیا کا سامنا کیا جائے گا. کل تک جن کے سامنے بے حجابانہ آتے تھے, کل تک ان سے بے تکلفی سے بات چیت کرتے تھے, کل تک انہیں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, اب ایک دم سے اگر پردے کا حکم آ جائے تو کیسی باتیں بنائی جائیں گی, کیسے اعتراضات کیے جائیں گے, کتنی نقطہ چینی کی جائے گی. کتنے ہی ایسے والدین جو فقط اسی باوجود یہ کہ انہیں پتا ہے کہ اسلام والدین کو قیامت کے میدان میں معاف نہیں کرے گا اگر انہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی, مگر فقط اس لیے اپنی اولاد کو دینی تعلیم کی جانب جانے کی ہمت نہیں دلاتے کہ اگر خاندان والوں کو پتا چل گیا تو مذاق اڑایا جائے گا, توہین کی جائے گی, نقطہ چینی کی جائے گی, یا خیال کیا جائے گا کہ اس نے اپنا بیٹا ضائع کر دیا. تو حرام کام گوارا, مگر دنیا کے اعتراض برداشت نہیں ہو رہے. کتنے ہی ایسے لوگ جنہیں پتا چل گیا کہ ہماری شادی بیاہ یا موت کے موقع پر جو رسومات, اس میں سے بات سراسر خلاف اسلام اور گناہ کے مترادف, مگر کیسے ان کو چھوڑے. دنیا کہے گی نہیں کہ دیکھو کیسا بیٹا باپ مر گیا جس نے ساری زندگی پالا پوسا بڑھایا اور اس نے اس کے مرنے پر کھانا تک نہیں کھلایا, جس نے اس کی موت کے بعد باپ کی محبت کا حق ادا نہیں کیا, جنہیں پتا کہ اگر ہم نے یہ حرام کام چھوڑ دیا تو دنیا اعتراض کرے گی کہ کیسے والدین اپنی بیٹی کی شادی کر رہے اور اس کا حق بھی ادا نہیں کر رہے, یہ کیسا جہیز دیا, یہ کیسا باپ ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کی منگنی تک کا ہونے دی, یہ کیسا باپ ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کے ہونے والے شوہر کو سونے کی انگوٹھی تک بنا کے نہ دی. دنیا اعتراض کرے گی, دنیا اعتراض نہ کرے, چنانچہ اس کے لیے حرام اور گناہ کرنے کو تیار. تو سب میں یعنی ان کی بات نہیں ہو رہی جنہیں گناہ کرنا ہی کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے, یہ بات ان کی ہو رہی جنہیں اپنے گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہے, جو اپنی غلطی کا مشاہدہ کر رہے ہیں, جنہیں پتا ہے کہ اسلام میں یہ حرام, جنہیں یہ معلوم ہے کہ خدا کو یہ ناراض کرنے والی چیز, مگر کیا کریں. خدا تو اس وقت ہے نہیں، دنیا والے سامنے موجود ہیں، اگر ہم نے ان کے درمیان رہ کر ان کی بات نہ مانی تو اعتراضات اور نقطہ چینیاں اور مسلسل باتیں بنانا یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اسلام کو بھی معلوم تھا کہ مومن کو ایسے ماحول کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اسلام جانتا تھا کہ اگر مومن کے پاس کوئی ایسی طاقت نہ دی گئی، مومن کو ایک ایسی ہمت نہ دی گئی تو مقابلے ان سب کا مقابلہ کر لے تو بار بار اس کے قدم پھسلیں گے، بار بار اس کے قدم اکھڑیں گے، بار بار اسے ان کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے گا۔ تو اسلام نے ذکر خدا کو اسی لیے رکھا کہ خدا کو ہر وقت یاد رکھو کہ تمہیں ایک طاقت اور توانائی عطا کرے گا۔ بہت ہی گونڈی مثال ہے اور مناسب بھی نہیں ہے اس دن کی تقاریر کے لیے، لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے سمجھا دوں کہ مثلا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک کارٹون آتا، وہ پائی جاتا ہے بیچارہ ویسے تو بڑا کمزور ہے، ہر ایک سے مار کھا جاتا ہے، ہر ایک سے پٹ جاتا ہے، مگر جب ایک مرتبہ اس نے اس ٹینس کو نکالا اور استعمال کیا تو ایسی طاقت آ گئی کہ سارا ماحول اس کے مخالف، سب کا مقابلہ کر رہا، سارا زمانہ اس کا دشمن، وہ سب کو مار بھگا رہا۔ بس اسی انداز سے مومن یوں تو بیچارا بڑا ضعیف، بڑا کمزور، بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو خوف زدہ اور پریشان حال محسوس کرتا، اسلام اسے ایک دوائی دے رہا، ایک ٹونک دے رہا کو استعمال کر دیا تو ایسی طاقت آ جائے گی کہ وہ سارے معاشرے کا سنسنہ مقابلہ کرے گا، پھر نہ کسی کا مذاق اس کو داڑھی منڈوانے پر مجبور کرے گا، نہ کسی کا تانا اسے بے پردہ رہنے پر مجبور کرے گا، نہ کسی کی نقطہ چینی اسے شادی بیاہ کے موقع پر خدا کی نافرمانی کے راستے پہ لے جائے گی۔ اور یہ دوائی، یہ ٹونک، مومن کی یہ سینس کیا ہے؟ اس کا نام ہے ذکر خدا، یعنی ہر لمحے تمہیں خدا یاد رہے۔ اور دیکھیے جب ہر لمحے خدا یاد رہے گا تو مومن کا مزاج ایسا ہو جائے گا کہ جو بھی حکم خدا ہو، جو بھی حکم خدا ہو، اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے، اسے فائدہ ہو یا نقصان، وہ ہمیشہ اس کے اوپر عمل کرے گا اگر اسے خدا یاد ہے اور خدا پر پورا اعتماد۔ اور ایسے مومن کا مقام کتنا بلند جو اس طرح خدا کو یاد رکھے۔ ایک مختصر سا تاریخی واقعہ سن لیجئے، یہ واقعہ ایسا ہے کہ غالباً ہر آدمی سال میں دو مرتبہ اس واقعے کو ضرور سنتا، اس لیے کہ امام معصوم کا واقعہ اور ان کی ولادت پر بھی یہ واقعہ سنایا جاتا ہے، ان کی شہادت پر بھی یہ واقعہ سنایا جاتا ہے، تو واقعہ تو آپ کا بار بار کا سنا ہوا۔ لیکن جس پہلو کی جانب مجھے توجہ مبذول کرانا، عام طور پر لوگوں کے ذہن اس کی جانب نہیں جاتے۔ مشہور واقعہ ہے مگر اس پس منظر میں جو ہماری گفتگو چل رہی، اس پس منظر میں اس واقعے کو سماعت فرمائیے۔ اور ویسے بھی یہ آج کا درد ایک ایسی تاریخ کو واقع ہو رہا کہ دو دن پہلے ایک روایت کی بنیاد پر ان کی شہادت کی تاریخ گزری اور جو دوسری روایت ہے اس کے مطابق دو دن کے بعد شہادت کی تاریخ، تو درد بالکل ان دو تاریخوں کے درمیان واقع ہو رہا۔ اور واقعہ ہے ہمارے دسویں امام، امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر ذہن میں رکھیے کہ اگر مومن کو خدا پر پورا بھروسہ ہو اور ہر وقت اس کے ذہن میں خدا ہو تو پھر مومن کا انداز کیا ہوتا ہے، اور ایسے مومن کا مزاج، اور ایسے مومن کا مقام کتنا بلند ہو جاتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ متوکل عباسی کا دور، متوکل عباسی وہ کہ جسے خود کائنات کے مولا نے 200 سال پہلے یہ کہہ کر اس کا تعارف کرایا تھا کہ عاشیرہم اکثرہم، جب بنو عباس کا دوسرا دسواں حاکم آئے تو سمجھ لینا کہ یہ کفر میں سب سے بڑا، یہ متوکل جسے مولا سب سے بڑا کافر کہہ کے گئے، اکثر سب سے بڑا کافر، اس کا زمانہ ہے، یہ سامرہ میں رہتا ہے، دسویں امام مدینے میں۔ سیرت معصومین کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ دسویں امام کے زمانے تک آل محمد کا ایک اتنا بلند مقام معاشرے میں بن چکا، بارگاہ الہی میں اور حقیقت میں تو آل محمد ہمیشہ ہی خدا اور رسول کے بعد افضل ترین مقام پر تھے، مگر اب معاشرہ بھی، جب دسویں امام کا زمانہ آیا تو معاشرہ بھی ایک مرتبہ تیار و آمادہ ہو چکا تھا آل محمد کی بات قبول کرنے پر، اور لوگوں کے دل میں آل محمد کی عقیدت و محبت پیدا ہو گئی۔ یہ نتیجہ تھا ان قربانیوں کا جو شروع سے اب تک آل محمد نے دی، خصوصیت سے کربلا کا واقعہ اور ساتویں امام کی فیض۔ ان دو واقعات مظلومیت نے سارے مسلمانوں کو چونکا دیا، اور اب امام مدینے میں، اور تقریباً 22 سال امام نے مدینے میں گزارے اپنی امامت کے دوران، اس وقت متوکل سامرہ میں، سامرہ اس کا کیپیٹل ہے، اور جیسا کہ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا سامرہ شہر بالکل ایک نیا شہر بنایا گیا، اور اس میں کسی عام آدمی کو آنے کی اجازت بھی نہیں. یہ کینٹونمنٹ تھا, یہ فوجی چھاؤنی جس میں صرف حکومت کے افسر اور دفتر کے ملازم رہ سکتے. چنانچہ یہاں تو محبت اہل بیت کا گزر ہی نہیں تھا, لیکن اس کے علاوہ پوری اسلامی دنیا میں محبت اہل بیت کی لہر دوڑ چکی. چنانچہ مدینے میں امام 22 سال تک رہے, مگر کسی حاکم کو ہمت نہیں پڑ رہی کہ امام کو کوئی نقصان پہنچا سکے. ہاں, ان ڈائریکٹ طریقے سے پریشان کیا جا رہا, مگر اب کوئی دور و زمانہ نہیں رہا کہ یزید کا یا ہارون کا تھا کہ براہ راست امام پر حملہ کرنا یا امام کو نقصان پہنچانا. بہت سوچا بہت سوچا, متوکل کی سمجھ میں ایک ہی بات آئی کہ کسی طرح امام کو مدینے سے نکال کر سامرہ میں بلا لیا جائے. تو پھر یہ تو ایک بند شہر, یہاں کیا ہوتا ہے کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا, اور پھر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اتنی ہمت نہیں کہ مدینے میں امام سے کچھ کہہ سکے یا کر سکے, مدینے سے یہاں بلانا. مگر اب یہ زمانہ ساتھ میں امام کو بھی نہیں کہ فوج بھیج کے گرفتار کر کے بلا لیا گیا. متوکل نے خط لکھا امام کو, بڑا عاجزی والا خط, فرزند رسول, آپ مدینے میں تشریف فرما, یہاں سامرہ میرا دارالحکومت ہے. کیونکہ یہ دارالحکومت ہے اس لیے سب طرف سے اعتراض کرنے والے یہاں آتے ہیں, یہودی ہو, عیسائی ہو, مجوسی ہو, لا مذہب, اور آ کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. اور کوئی شخص یہاں پہ نہیں جو ان کے اعتراض کا جواب دے سکے. فرزند رسول, آپ رسول کے بیٹے ہیں اور آپ ان کے علم کے جانشین, میری خواہش ہے کہ آپ یہاں آنے کے بعد تبلیغ کریں تاکہ اعتراض کرنے والوں کو کوئی جواب دے سکے. یہ خط امام کے نام گیا. 300 کی فوج ارتما کی قیادت میں گئی تاکہ امام کو لے کے آئے, مگر حکم تھا کہ دیکھو مدینے میں جا کے ذرا سا بھی تمہارا یہ انداز نہ ہو کہ جیسے تم امام کو تنگ کرنے یا ستانے یا گرفتار کرنے آئے. اس طرح جانا کہ جیسے شاہی مہمان کو لے کے آیا جاتا. اب یہ سب متوکل جیسا آدمی جس کے مزاج کی یہ کیفیت یزید سے کم نہ تھا, یہ وہی تو ہے جس نے روزہ امام مظلوم کو اٹھانے کی کوشش کی, کبھی اس پر بیلوں کا حل چلایا, کبھی دریائے فرات کو کاٹا, یہ وہی تو ہے کہ جب امام پہنچ گئے سامرام تو ایک دن یہاں تک کیا کہ دوپہر کے وقت سواری میں بیٹھا ہے اور امام کو آگے آگے ننگے پیر دوڑا رہا. یہ وہی تو ہے کہ جس نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کے استاد سے یہ سوال کیا, جس کے دو بیٹے اس کے پاس پڑھتے, یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں میرے بیٹے افضل ہیں یا حسن و حسین افضل. اور ایک مرتبہ وہ استاد اگر کہ آل محمد کا ماننے والا نہ تھا مگر مسلمان تھا, طرف گیا کہا کہ یہ تم کیا بات کر رہے, اپنے بیٹوں کا مقابلہ رسول کے بیٹوں سے کر رہے, علی کا غلام پکڑ بھی تمہارے بیٹوں سے افضل. اور اس نے ایک مرتبہ غصے میں سوراخ کر کے اس کی زبان کو کھینچ کے اسے شہید کر دیا. تو اتنا ظالم لیکن اتنا دب کر خط لکھ رہا, اتنا مجبور ہے اس وقت آل محمد کے اس مقام جو مسلسل قربانیوں کے بعد امت مسلمہ کے ایک احساس سے بیدار ہونے کے بعد بن گیا. چنانچہ کہا کہ شاہی مہمان بنا کے لانا. اب یہ لشکر پہنچا, امام کو خط دیا. امام کو معلوم کہ یہ عاقب کتنا ظالم, اس وقت تو مجبور, لیکن اگر بات نہیں مانی گئی تو پھر فوجیں بھیجے گا اور مدینے پر باقاعدہ حملہ ہوگا. ابھی تو یہ ڈر رہا ہے کہ ہنگامہ نہ ہو, لیکن بعد میں یہ ہنگامہ کرے گا صاحب کیا کرے اپنے سب کو بچانے کے لیے. چنانچہ خونریزی ہوگی اور پھر خود امام بھی سامرہ جانا چاہتے. ایک مسئلہ تھی جس کے بیان کا یہ وقت نہیں, سیرت معصومین میں آپ کو مل جائے گی وہ مسئلہ, کہ امام خود سامرہ جانا چاہتے. اگر یوں تو امام کو سامرہ میں آنے کی اجازت نہیں تھی, اب یہ خود ایک موقع مل رہا. چنانچہ امام تیار ہو گئے, مگر کہا کہ مجھے وقت چاہیے تیاری کے لیے. پھر سما نے حیران ہو کر کہا, فرزند رسول کس تیاری کا وقت, آپ شاہی مہمان بن کے جا رہے ہیں, وہاں پر ہر چیز آپ کو ملے گی, سفر کے لیے سارا سامان ہمارے پاس ہے, کیسی تیاری؟ امام نے کہا, ایسی تیاری جو تم نہیں کر سکتے, مجھے اس کے لیے وقت چاہیے. اگر یہ ساتویں امام کا زمانہ تھا تو اس وقت تو زبردستی امام نماز کی حالت میں ہے اور امام کو نماز ختم نہیں کرنے دی گئی, گلے میں توک اور ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کے زنجیر سے پھینک کے لے جایا گیا. مگر اب یہ دسویں امام کا زمانہ, تو اس قربانی کا نتیجہ یہ کہ اجتماع میدو غضب میں تو آ گیا, پھر جو کام کھا کے رہ گیا مگر زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا. معلوم ہے کہ اس وقت زبان سے کہوں گا تو میری بھی فوج ماری جائے گی. کہا سر جھکا کے, اچھا جیسی آپ کی مرضی. امام نے ایک روایت میں ہے 3 دن اور ایک میں ہے کہ 7 دن کا وقت لیا, اور اس عرصے میں امام نے تیاری کی اور بڑی عجیب تیاری. اب سے 2-3 دن پہلے کراچی میں کتنی شدید گرمی پڑ رہی تھی دوپہر کے وقت, کتنی شدید گرمی کراچی, مدینے کی گرمی تو اس سے 10 گنا زیادہ سمجھ رہے, اور کتنی شدید گرمی. امام باقاعدہ طور پر تیاری کر رہے ہیں کس بات کی؟ سردی کے لباس کا انتظام کیا جا رہا کہ آپ رضائیاں، کوشکیں، پوستینیں، روئی کی بندیاں، کوٹ کی مانند لباس، جو انتہائی شدید سردی میں سامان چاہیے وہ امام لے رہے ہیں. ایسی شدید سردی کہ لحاظ کا نام سن کر آتی بے ہوش ہو جائے، اور امام سارے لشکر کے لیے سارا سامان لے رہے ہیں. اور لشکر دیکھ کر دل ہی دل میں ہنس رہا کہ یہ معاذ اللہ کیسی غلط اور امامت کی بات ہو رہی، مگر کیا کریں، بول کچھ نہیں سکتا. الگ ایران امام کا مذاق نہیں اڑا سکتے. یہ شہر مدینہ اور آج کا شہر مدینہ ہے جب حالات بدل چکے ہیں. خیر تیاری مکمل ہو اور امام ایک مرتبہ چلے، متوکل کا حکم تھا کہ دیکھو امام کو ظاہری اعتبار سے مدینے سے لے کے نکلنا، تو اس کے بعد راستے میں کسی ایسی جگہ سے نہ گزرنا جو آباد ہو، جہاں شہر ہو، جہاں بستیاں، بلکہ ایسے ویران اور سلطان مقام سے جانا جہاں کسی مسافر کے ہونے کا بھی امکان نہ ہو. کیونکہ اس سے پہلے دشمنان آل محمد اپنی غلطی محسوس کر رہے تھے کہ جب ہم نے آل محمد کو بستیوں اور آبادیوں سے یا ایسی سڑک سے گزارا جہاں پہ شہر آباد تھے تو انقلاب آ گیا. یزید اپنی غلطی سمجھتا کہ کربلا سے دمشق تک میں آل محمد کو ایک آباد علاقے سے لے کے گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ 23 شہر سے قافلہ گزرا اور 19 شہروں میں یزید کے خلاف بغاوت ہو گئی. محمود اپنی غلطی سمجھتا کہ میں مدینے سے امام کو طوس بلاتا ہوں اور سارے آباد راستے سے گزارتا ہوں، یہ سمجھ کے کہ میری تعریف اور میری شہرت ہوگی. وہاں ماجرا الٹا ہوتا. 80,000 آدمی امام کے چہرے کی زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں. امام کی زبان سے ایک حدیث سننے کے لیے علماء اور محدثین بے چین ہو کے سڑک پہ گھنٹوں پہلے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ متوکل کو معلوم تھا کہ اگر کسی آبادی والے راستے سے یہ لشکر گیا تو امام کا وجود ہر جگہ انقلاب برپا کر دے گا. تو کہا مدینے سے تو احترام سے لے کے نکلنا، پھر ایسا راستہ پکڑنا جو بالکل صحرائی ہو، اور صحرا بھی وہ نہیں جس سے مسافر گزرتے جہاں سے کوئی نہ گزرا. چنانچہ اس لشکر نے ایسا ہی راستہ اختیار کیا اور ایک ایسے صحرا میں داخل ہو گیا جو 15-20 دن تک مسلسل صحرا ہی صحرا، اور ایسا صحرا کہ آدمی تو آدمی شاید یہاں سے کبھی کوئی جانور تک نہ گزرا. اور یہاں سے یہ لشکر جا رہا، آدھا فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک رات کا واقعہ، لشکر ٹھہر گیا. پرانا زمانہ، شام کو لوگ ٹھہرتے تھے، دن بھر کی تھکن اتارتے تھے، ہنسی مذاق ہوتا. 300 کے لشکر میں 299 دشمنان اہل بیت تھے اور فقط ایک مومن اہل بیت ان کے درمیان تھا، اور ایک مومن اہل بیت گویا ان کے درمیان بیچارہ ایک شکار تھا، ایک ٹارگیٹ تھا. ہر آدمی اس کا مذاق اڑائے، ہر آدمی اس پر باتیں بنائے، ہر آدمی اس کی ہنسی اڑائے، ہر آدمی اس پر نکتہ چینی کرے. آج بھی ایسا ہی ہوا. شام کا وقت ہے، قافلہ اتر گیا، خیمے لگا دیے گئے، اب مذاق شروع ہو گیا، باتیں ہو رہی اور سب کا نشانہ وہی. ایک نے کہا دیکھو یہ کتنا احمق و بے وقوف، یہ ایسے کو اپنا امام مانتا جو ایسی غلطی کرتا ہے کہ 10 سال کا بچہ بھی نہ کر، اتنی شدید گرمی میں، اور یہ لحاف اور رضائیاں اور کوٹ اور کمبل اور پوستی میں. دوسرے نے بات کو پھر آگے بڑھایا، ارے یہ تو انہی کو نہیں، یہ تو اس کو بھی اپنا امام مانتا جس نے یہ کہا کہ قیامت کے دن دنیا کے ہر علاقے سے مردے اٹھیں گے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی قبر نہ بنی. یہ مولا کائنات کا فرمان اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ صحرا ایسا سلطان صحرا کہ قیامت پر جہاں کوئی آدمی قدم نہیں رکھے گا تو قبر کس کی بنے گی. تیسرے نے کوئی بات کہی، چوتھے نے کوئی بات کہی، مذاق ہو گیا. اور اس مومن کو دیکھے خدا پہ اور امام پہ کتنا بھروسہ، کہتا ہے کہ ٹھیک تمہاری باتیں صحیح ہوں گی، مجھے خود بھی نہیں پتا کہ امام نے یہ کیوں کہا یا لحاظ کیوں لیے، لیکن اتنا میں بتاتا ہوں کہ جب میرے امام نے یہ کہا تو بالکل صحیح کہا، امام نے یہ لحاظ لیے تو ضرور اس میں کوئی مطلب ہے. میرے پاس جواب نہیں، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں تمہیں مطمئن نہیں کر سکتا، مگر مجھے یقین ہے کہ جو کچھ امام نے کیا یہ بالکل صحیح کیا. ایک ایسی فکر ہوتی ہے نا مومن کی، خاص طور پر جو مغرب میں چلے جائیں، بھائی آپ بتائیے تو صحیح کہ داڑھی کا فائدہ کیا ہے، گانے کا نقصان کیا ہے، عورت پردہ کیوں کرے، جب تک کہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہم قبول نہیں کریں گے. آپ اس مومن کو دیکھیے، کہہ رہا ہے کہ میرے پاس خود کوئی جواب نہیں، لیکن اتنا یقین کہ جب امام نے کہا ہے تو ضرور یہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. آپ بھی اپنے آپ کو رکھیں، ہم بھی اس دن ہوتے وہاں پہ تو کیا جواب ہوتا ہمارے پاس، بالکل ہم مجبور تھے، کوئی جواب نہیں دے سکتے، بات ختم ہو گئی. اب اس جواب کو سن کر شریف دشمن تو تھے نہیں کہ اس کے جذبے کی تعریف کر کے خاموش ہو جاتے. ایک مرتبہ اور مزہ اور مزہ, لیکن اس کی ہمت نہیں ٹوٹی, اس کے بھاگا نہیں, ایک ہی بات کہتا رہا, یہاں تک کہ سونے کا وقت آ گیا, لوگ بستروں پہ سو گئے. آدھی رات کو ایک مرتبہ بادل آئے اور انتہائی تیز اور موسلا دھار بارش ہوئی, اور خالی بارش نہیں ہوئی, ساتھ ساتھ اولے بھی پڑ رہے ہیں, زیادہ باری بھی ہو رہی ہے. شہر میں ایک ویسے بھی رات کو خونکی ہو جاتی, اور پھر بارش کے ساتھ پھر اولوں کے ساتھ ایک عجیب کیفیت ہو گئی. سردی کی شدت سے ہر ایک کانپ رہا ہے, دانت بج رہے ہیں, لوگ پناہ کی تلاش میں بھاگے جا رہے, مگر کہاں پناہ ملے, اور اولے اتنے شدید کہ اتنے عرصے میں کچھ لوگ مر گئے. اور ادھر امام کے غلام خیمے میں گئے, بندوق کھولا, لباس اور لحاف اور باقی چیزیں نکالی, اور سارے لشکر کو یہ سامان تقسیم کیا جانے لگا, جہاں تک کہ لوگوں کی جان بچی. اگلے دن صبح کا وقت, سورج نکلا, لوگوں کو ہوش میں اٹھایا, امام نے اس مومن کو بھی بلایا, پھر سیما کو بھی بلایا. مومن کو جب بلایا تو تاریخ میں ہے کہ امام کھڑے ہوئے, اسے گلے سے لگایا, اس کی پیشانی پر بوسا دیا اور کہا تیرے لیے مجدہ اور بشارت اور خوشخبری ہو کہ قیامت کے میدان اور جنت کے اندر تو ہمارا ساتھی ہوگا, اس لیے کہ جو مومن ہماری بات پر اتنا یقین رکھے وہ آخرت کے اندر ہر مقام پہ ہمارا ساتھی بنتا ہے. اور پھر سیما سے کہا کہ تو یہ سوال کر رہا تھا کہ یہ لحاف اور سردی کا لباس کیوں لیا گیا, اب تو تجھے پتا چل گیا کہ اگر یہ لحاف میرے پاس نہ ہوتے تو آج تو زندہ میرے پاس بیٹھ کے باتیں نہ کر رہا ہوتا. اور سن, تو نے یہ کہا کہ میرے جد نے یہ جو کہا کہ قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے, اس صحرا سے کون اٹھے گا؟ تو اس صحرا سے کوئی اور نہیں, تیرے اپنے ساتھی اٹھائے جائیں گے جو کل کی اولا باری میں مرے ہیں اور ان کی قبریں اس وقت تیار کی جا رہی ہیں. یہی میدان قیامت میں یہاں سے اٹھیں گے اور ہمارے جد کے فرمان کو صحیح ثابت کریں گے. تو اب اگر اتنے سخت ترین ماحول میں مومن ہو اور اس کو خدا پر, رسول پر, امام پر پورا بھروسہ نہ ہو تو ایک مرتبہ یہ اعتراضات سن کے اس سے قدم اکھڑ جاتے ہیں. اور اگر اتنا یقین ہو جیسا اس مومن کو تھا تو متوکل جیسے دشمن اہل بیت کے ساتھیوں میں بیٹھے گا, اس کے پاس جواب بھی نہیں ہوگا, ایمان کے فرمان کو وہ ثابت بھی نہیں کر پائے گا, مگر یہ یقین اس کا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اپنے عقیدے پر جمع رہے گا. بس یہی امام معصوم نے بار بار کہا کہ ذکر خدا کی اہمیت اس لیے